السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ ہمارا یہ پروگرام آپ میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر سننے کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی لائیو سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ ان سننے والوں کے لیے جو پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اور اب آتے ہیں سامعین ان موضوعات کی جانب جو آج کے پروگرام میں زیر بحث آئیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں دنیا کی پانچ اہم ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برکس کے اعلامیے میں پہلی مرتبہ پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں کی مذمت، اور پاکستان کی جانب سے اس اعلامیے کو مسترد کرنے کے اعلان پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس کی اہمیت پر بات ہوگی جو آج سے اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہے۔ آگے چل کر پاکستان میں تعلیم یافتہ نوجوانوں میں انتہا پسندی کی جانب بڑھتے ہوئے رجحانات، اور شمالی کوریا کے جوہری تجربوں سے متعلق عالمی برادری کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ویل نون کالمسٹ اور تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی صاحب، اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر منیش کمار صاحب۔ اس وقت جی تینوں گیسٹ کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں، اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد، جس میں کہ پاکستان میں جو موجود مبینہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا، اس پر زور دیا گیا تھا، اس کے بعد امریکہ کو بلیم کیا جا رہا تھا کہ وہ 1980 کی جو پالیسیاں ہیں اس کو دہراتے ہوئے پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برکس کی جو تنظیم ہے جس میں روس اور چین بھی شامل ہے، ان کی طرف سے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں بھی پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا، اس اعلامیے کو پاکستان میں سیاسی، عسکری اور عوامی سطح پر کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹوں کے ہائیڈ آؤٹس ہیں اور کوئی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں آج بھی مطلب کہ ذرا سی کوئی لا اینڈ آرڈر ایشو ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگ تو ہر جگہ ہی ہیں نا، دنیا بھر میں کون سا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے، لیکن بات پاکستان کی ہوتی ہے تو اس کی بھی ہمیں وجوہات معلوم ہے کہ کیوں ہوتی ہے۔ پاکستان وہ ہے نا آج کل جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرض مفاجات، اور امریکہ یا دیگر کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے آنکھوں کے تارے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، آج پاکستان سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں تو وہ بھگتنے انہی صورتوں میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ برکس کی جہاں تک بات ہے، یہاں پہ بھی مجھے یعنی کہ اندازہ نہیں ہے کہ کیوں اس طرح کی بات آئی ہے، حالانکہ ہمارے اس طرح کے اگر تھے بھی تو ہم نے تو بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے نا، دنیا کے کسی ملک نے نہیں دیا۔ ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بعض جگہوں پہ یہ برکس میں شامل ایسی حکومتیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اتنا زیادہ ٹیررزم ہے اور حکومتی پارٹی کے لوگ وہ جو ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، انہیں کہے گا بھی نہیں فی الحال کوئی، لیکن یہاں پہ ہم ان کو تہس نہس کر چکے ہیں یہاں پہ جو بھی دہشت گردی، اور یہ دہشت گردی اگر ہے بھی تو وہ اس لیے ہے نا کہ افغانستان میں ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، ایک لاعینی سی افغانستان میں تو قابو پا نہیں سکے ہیں کسی یعنی کہ دہشت گرد تنظیم پہ یا ان کے ہائیڈ آؤٹ پہ، لیکن پاکستان جو 70,000 افراد کی قربانی دے چکا ہے، جس کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس کو بار بار ڈو مور کی باتیں ہیں، تو اس طرح کے اعلان کو ہم بہت زیادہ درخور اتنا نہیں سمجھتے، اور اس کو ہم نے اس طرح کے بیان کو کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کو تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔
ٹھیک، بالکل۔ وزیر دفاع جو ہے پاکستان کے خرم دستگیر صاحب، انہوں نے آج اس ان کو محض الزامات قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ ان کو مسترد کرتے ہیں برکس کی جانب سے جو ڈکلریشن ہے اس کو۔ لیکن سینیٹر صاحب, یہ بات بھی ہے کہ جب بھی پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گرد گروپوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان جو ہے ایسے بیانات کو رد کر دیتا ہے. کوئی ٹینجیبل پالیسی جو ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ صرف ڈینائل جو ہے وہ کافی نہیں ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے ہم یہ کر دیکھیں, پہلی بات میں نے جو اب دہرانا میں نہیں چاہتا کہ افغانستان میں جو نیٹو نے اتنے سارے ملک اکٹھے ہو کے, امریکہ اور ہندوستان بھی ہے وہاں پہ, بھارت, سارے مل جل کے کابل کی دہشت گردی پہ یہ قابو پا نہیں سکے. ہم نے ضرب العزم کیا, ہم نے صفایا کر کے رکھ دیا, ہم رد الفساد کر رہے ہیں, ہم نے صفایا کر کے رکھ دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کا بجائے اس کے کہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا کہ پاکستان میں تو دنیا میں کون سا ملک ہے جس نے پاکستان جتنے قربانی دی اور نہیں دی نا, لیکن مطلب کہ ہمیں یعنی کہ ہمارے خلاف لابنگ بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
لیکن سینیٹر صاحب ایک اور کوئسچن, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کافی نقصان پہنچا ہے, چاہے وہ پاکستان کی اکانومی ہو, 60,000 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہے, باقی جو ڈھانچہ دے کے بنیادی ڈھانچہ وہ کافی متاثر ہوا ہے, اس کے باوجود یہ سٹیٹمنٹس پاکستان کے حوالے سے کیوں آ رہی ہے؟ کیا اس کو پاکستان کی ناکامی ہم سمجھیں یا اس کو پھر کیا سمجھا جائے؟ آپ لوگ عالمی برادری کو کیوں نہ کنونس کر سکے کہ آپ ایک انڈسکریمنیٹ کاروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کے خلاف؟
دیکھیں ناکامی اور کامیابی کی بنیادیں کچھ اور ہیں آج کل, مطلب کہ اس کی جہتیں مختلف ہیں. مثلا اگر آج امریکہ کو بھارت پسند ہے فرض کریں, اور آج کل ہے بھی فرض نہیں کریں تو اچھا ہے, تو بھارت کے اندر کچھ بھی اب ہوتا رہے جو کو ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو کوئی بات نہیں کرے گا, نہ میڈیا بات کرے گا. میڈیا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا, وہ جن کا کنٹرول میں آپ کو بھی پتا ہے. ہمارے تو مطلب کہ اگر کچھ ہندوستان میں ہوگا یا افغانستان میں ہوگا وہاں کی تو کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے نا, امریکہ پہ آتی ہے کہ بھائی تم بیٹھے ہو وہاں پہ 18 سال سے, تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ. مطلب پاکستان کو ذمہ دار افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی, آپ کی کتنی فوج وہاں پہ موجود رہی ہے, آج بھی ہے, ٹھیک ہے, دنیا کا بہترین اسلحہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن ہر چیز آپ کے کنٹرول میں.
سینیٹر صاحب, میں پاکستان کے حوالے سے آپ کے کوئسچنز آپ سے کر رہی ہوں, پاکستان پر جو الزامات لگ رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن آپ امریکہ اور افغانستان وہاں چلے جاتے ہیں. جو میرا سوال ہے کہ کیا اس کو پاکستان کی ناکامی سمجھا جائے؟ پاکستان ابھی تک اتنی قربانیاں جو آپ نے بھی اس کی بات کی دینے کے باوجود عالمی برادری کو کیوں نہ کنونس کر سکا؟
دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے جو فرمایا کہ میں افغانستان اور ہندوستان چلا جاتا ہوں, یہ اس سے لنکڈ ہے ساری بات. میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی ہے آج بھی, کیا پچھلے کتنے سالوں سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, تو وہ افغانستان ہی کی وجہ سے ہے نا, ورنہ جب وہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی تھی تو پاکستان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تو مجھے تو یہی بات کرنی پڑے گی نا, جو آپ کو اچھی نہیں لگی میری بات, تو لنکڈ ہر چیز کا.
میں اصل میں جو کوئسچنز ہے اس کے آنسر سننا چاہ رہی تھی, لیکن
آنسر بھی میں دے چکا ہوں کہ بھائی دنیا کا میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے, دنیا میں ہم مطلب کہ کوئی بہت زیادہ طاقتور ملک تو نہیں ہے نا, ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک ہے, اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے, لیکن دنیا تو کچھ اور چلا رہے ہیں, دنیا اپنے لحاظ سے چلا رہے ہیں, اپنے حساب کتاب سے چلا رہے ہیں, اس میں ہم ان کی پرائیورٹی میں بہت نیچے, لہٰذا ہمیں متعاون کیا جاتا ہے, ہمارے پہ الزامات لگ رہے ہیں. کون سے ہائیڈ آؤٹس ہیں ذرا نام تو بتائیں نا.
بالکل, آپ کا پوائنٹ ابھی سامنے آ گیا سینیٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر محمد تقی صاحب کے ساتھ ہم ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر تقی صاحب.
آپ کو سینیٹر صاحب کا سلام.
جی سینیٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور اس کا بھی آپ کس طرح ان کے اس جواب کو دیکھتے ہیں, ساتھ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہے ان کی طرف سے برکس اعلامیے کو رد کیا گیا ہے, کیا یہ ڈینائل جو ہے اس کے علاوہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ برکس کا جو اعلامیہ ہے, واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان؟
جی پہلے تو یہ ذرا اچمبے کی بات ہے کہ اس خارجہ پالیسی کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے وزیر دفاع نے جواب دینا مناسب سمجھا, اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو باقاعدہ وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بیان نہیں دیا. اس سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سول ملٹری وغیرہ کی بات کی, ممکن ہے یہ جواب اس طرح تصور کیا جائے کہ سول ملٹری یونیفائیڈ جواب ہے, اور چونکہ یہ قرارداد چین کے اندر پیش ہوئی اور منظور کی گئی, اور ایسے فورم پہ کہ جس کا چین کا میزبان ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. میں سینیٹر صاحب سے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے کیولیئر, یعنی اس کو بالکل لاوبالی طریقے سے نہیں لیا جا سکتا. اس طرح صدر ٹرمپ کی جو تفریحی کچھ ہفتے اس کے کچھ پاکستان نے اس کو ریجیکٹ تو کیا, لیکن بڑے کیولیئر بیانات دیے. یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ تو حسین افغانی کے کہنے پر لکھی گئی تقریر ہے, اور لابینگ اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی. اب یہی باتیں میں سینیٹر صاحب سے بھی سن رہا ہوں. تو چین تو پاکستان کا مضبوط دوست ہے, 42 بلین سے 60 بلین تک کی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے. تو جب دوست ایسی بات کریں تو آدمی کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں سینیٹر صاحب کی پوزیشن سمجھ بھی سکتا ہوں, ان کو ایک مشکل چیز کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ کی اپنی حکومت کے اندر سے بات یہ نکلی تھی کہ مسلم لیگ نے قائدین نے پاکستان کے فوجی اداروں کو یہ وارننگ دی تھی کہ بھائی آپ اپنے اعمال درست کر لیں, ورنہ دنیا میں ہمیں آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کے اوپر بہت احتجاج بھی ہوا, اور اس کے اوپر ایک مشہور ٹویٹ بھی پاکستان فوج کی طرف سے آئی, اور مسلم لیگ کو اپنے دو ایک مشیر اور ایک وزیر کو دینی پڑی سلسلے میں. تو یہ بات تو اندر خانے چل رہی ہے. اب ایسے میں یہ ایسے سنجیدہ فورم پہ کہ جس میں پاکستان کا ایک چین تو پاکستان کا مضبوط پشتیبان ہے, اور اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اس وقت, بالخصوص افغانستان اور طالبان اور ان معاملات پر. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی سازش ہو گئی ہے, یہ تو بات جمتی نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سینیٹر صاحب نے شاید وہ علامیہ دیکھا نہیں ہے, وہ ذرا طویل اس کا جو نمبر 46 پیراگراف ہے, بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس پیراگراف میں انہوں نے افغانستان کے اندر 47 پیراگراف میں اندر ہونے والی جو دہشت گردی کی کاروائیاں اس کی مذمت کی ہے. افغان ٹروپس کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی جو کاروائی ہے ان کی حمایت کی ہے. اور پھر 48 پیراگراف میں 48 پوائنٹ میں آ کر یہ بات کی ہے کہ ان ریجنز میں جہاں پہ طالبان, داعش, القاعدہ, ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ, ازبکستان اسلامک موومنٹ, حقانی نیٹورک, لشکر طیبہ, جیش محمد, ٹی ٹی پی اور حزب التحریر ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. یعنی اس پوری ڈکلریشن میں آپ نوٹس کیجئے کہ نام پاکستان کا نہیں لیا گیا, لیکن وہ چور کی گاڑی میں تنکے والی بات ہو جاتی ہے. یونائٹیڈ نیشن کے 193 ممبر ملک ہیں, لیکن پاکستان نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ ابھی ٹویٹر پیج بریگیڈیئر صاحب نے سنایا کہ پاکستان میں یہ لوگ ہیں ہی نہیں. تو پاکستان فوج کے ایک بریگیڈیئر کو تو کنوکٹ کیا گیا تھا حزب التحریر کے ساتھ تعلق اور بغاوت کے زمرے میں, بریگیڈیئر علی خان. جی اسی طریقے سے طالبان کا جو امیر ملا عمر وہ پاکستان کے اندر فوت ہوا, اس کے بعد جو دوسرا امیر منتخب ہوا وہ پاکستان کے اندر مارا گیا 2015 میں, جو ملا اختر منصور تھا. تو یہ بات, اور یہ سینیٹر صاحب نے صحیح کہا فرمایا کہ جو ضرب عضب ہے اس میں بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی, اور عبد الفتاح میں بہت کامیابی حاصل ہوئی, لیکن وہ کامیابی ان عناصر کے خلاف ہے جو پاکستان کو داخلی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان عناصر کو جو افغانستان اور ہندوستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو اس میں محفوظ رکھا گیا. یہ 2015 میں جو ملا اختر منصور مارا گیا, یہ تقریباً 1.5 سال 1.5 سال ضرب عضب شروع ہونے کے بعد ہوا. یہ تو یہ کہنا کہ ضرب عضب مکمل طور پہ کامیاب تھی ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جلال الدین حقانی کا بیٹا پاکستان کی پارلیمان سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر تنور سے روٹیاں خریدتے ہوئے مارا گیا. وہ حقانی نیٹورک کا سب سے بڑا فائنینسیئر تھا, ان کا وہ فائنینشیل کنگ پن تھا, اور یہ لوگ پاکستان کے پاسپورٹوں پر سفر کرتے رہے. ملا افسر منصور کے پاس جو پاسپورٹ نکلا وہ پاکستانی پاسپورٹ تھا. اس طرح اس کی تصویریں کراچی کے ایئرپورٹ میں نکلی. تو یہ دنیا کو یہ باتیں تو آشکار ہیں. اب ہماری خوشی تو یہ ہوگی کہ پاکستان میں بھی امن ہو اور خطے میں بھی امن ہو, لیکن کچھ ایسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فوج بہرحال ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس قسم کی پالیسیاں چلا کے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیے چین کے ساتھ اس مسئلے پہ 2007 میں تو ایک بہت پیچیدہ صورتحال سے پاکستان دو چار ہو چکا ہے. آپ کو لال مسجد کا واقعہ اس وقت کا یاد ہوگا جب وہ چائنیز پارلر کی خواتین کو اٹھا کر لے گئے اس وقت ہو جن تاؤ جو چین کے سربراہ تھے انہوں نے جنرل مشرف کو ٹیلی فون کیا, اور چینی سفارتکار جو ہیں وہ اسلام آباد میں اس وقت اتنے ایکٹیو تھے کہ گویا وائسرائے ہوں, اور چین کے دباؤ پر پاکستان نے وہ کارروائی کی. تو یہ باتیں دنیا کو معلوم ہے, ایسا نہیں کہ یہ بالکل ہوائی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے 47 سے 52 تک پیراگراف میں جو ذکر کیا ہے, تو اس کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں
ٹھیک ڈاکٹر تکی صاحب,
صاف کریں,
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹر صاحب, یہ جو مثالیں دی ہیں ڈاکٹر تکی صاحب نے, کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے اس بات کے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈسکریمنیٹ کاروائی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف نہیں کر رہا ہے, اور یہ کہ امریکہ, چین اور روس اور دیگر ممالک کے جو کنسرنز ہیں پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے, اس میں وزن ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو برسک ہے اس میں صرف چائنا تو نہیں ہے نا, اس میں تو انڈیا بھی ہے نا,
جی,
اور بھی بہت سارے ملک ہیں. اور وہاں کس طرح سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے, کیسے پیش کیا گیا, میں تو موٹی بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے, یہ جو بھی وہاں پہ حملہ ہوا تھا یہ پاکستان نے تو نہیں کیا تھا. 2600 کلومیٹر کی جب سرحد ہے, تو آپ افغانستان اور پاکستان کی, افغانستان میں آپ مطلب کہ کارپیٹ بمبنگ کریں گے تو لوگ بھاگ کے تو آئیں گے نا, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے, وہ ظاہر ساتھ والے ملک میں ہی جاتے ہیں نا زیادہ تر. ان کے خلاف بھی کاروائی ہم نے کی ہے نا, کسی اور نے تو نہیں کی. میرے اس سوال کا جواب تو میں نہیں ہے نا, کہ آپ کابل کے میں جہاں پہ پریزیڈینشل پیلس ہے وہاں پہ جو دھماکے ہو جاتے ہیں اس کا بھی ذمہ دار آپ پاکستان کو ٹھہرا کے اپنی یعنی کہ ذمہ داری کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا. پھر آپ مطلب کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان کر رہا ہے, پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوا. 9/11 ہم نے نہیں کیا تھا, جنہوں نے بھی کیا تھا ان کا پاکستان سے تعلق نہیں تھا, ہم نے تو اس کے
لیکن وہ پھر پاکستان میں مارا گیا. Isn't it true?
کون؟
اسامہ بن لادن.
وہ مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا, امریکہ میں فلمیں بھی بن گئی ہیں, اس میں بہت سارے ڈاکومینٹریز آ گئی, میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا. Okay. لیکن اگر مارا بھی گیا ہے فرض کریں, تو اس میں اچمبے کی کون سی بات ہے؟ مجھے بتائیں نا, 2600 کلومیٹر کی جب سرحد ہوگی اور افغانستان میں مطلب کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جن کی بھی, تو وہ بھاگیں گے نا کہیں نہ کہیں.
جی,
تو وہ مطلب سرحد پار کر کے اگر آ گئے, لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے تو ان کے خلاف آپریشن, سوات آپریشن کیا, رد الفساد کیا, ضرب العضب کیا. باقی لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کیوں یہ اتنی ساری فوج جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کابل کو یا افغانستان کا امن کیوں بحال نہیں کر سکتی؟ سوال یہ ہے نا, یہ کوئی نہیں کرتا.
ٹھیک, یہ آپ نے جو انڈیا کا,
یہ ایک سیکنڈ, تحریر کی بات کی کہ ان کا ایک بریگیڈیئر پکڑا گیا, یہ بات درست ہے ان کے ڈاکٹر تقی صاحب کی, لیکن حزب التحریر جو ہے اس پہ اسی فوراً پابندی لگی تھی اور ان کو ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہاں پہ حزب التحریر نام کی اب کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کے بعد. یہ کوئی نہیں کہتا, یہ صرف الزام تراشی ہے, اسی لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا.
اوکے ڈاکٹر تقی صاحب, ایک اہم پوائنٹ جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے سینیٹر صاحب نے, وہ یہ کہ برکس میں بھارت بھی شامل ہے, اور اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو پاکستان جو پاکستانی عوام ہے ان کی طرف سے یہ اس چیز پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ شاید چین اور روس نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے اعلامیے میں پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کا ذکر کیا ہے. آپ سے میرا یہ کوسچن ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے چین اور روس کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟
ایک بات کا پہلے چھوٹا سا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ تنظیم جو فلانے نام سے کام نہیں کر رہی, تو نام بدلنے کا رواج پاکستان میں بڑا پرانا ہے, یہ تو بات ہمیں معلوم ہے. کہ جیسے لشکر طیبہ نے جماعت الدعویٰ نام ہوا, اب وہ ملی مسلم لیگ بن گئی ہے اور کھلے عام وہ کام کر رہے ہیں. ایک ہلکے میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے, جہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بیگم صاحب الیکشن لڑ رہی ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کے بھی پوسٹر لگے ہوئے ہیں. تو نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا, کام بدلنے سے فرق پڑتا ہے, اور کام نہیں بدلے گئے. اور چین کو تشویش اس بات سے ہے کہ سنکیانگ صوبہ جو پاکستان کے ساتھ اس کی بارڈر ہے, اس کے علاوہ سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ, روس کے ساتھ, منگولیا کے ساتھ اس کی بارڈر ہے, تو چین کا واحد مسلمان میجورٹی صوبہ ہے, اور وہ رقبے کے لحاظ سے چین کا چھٹا بڑا صوبہ ہے. اقتصادی لحاظ سے وہ چین کے لیے بہت اہم ہے، وہاں پہ دنیا جہان کے منرل و خزانے ہیں، یہ تمام چیزیں چین کی نظر میں ہیں. اور ایسٹرن ترکستان موومنٹ جو ہے وہ بنوری مدرسہ کراچی سے وہاں پہ ان کے لوگ پڑھ کر وزیرستان میں ٹرین ہو کر وہ لوگ جاتے رہے ہیں، تو چین کا اپنا کنسرن ہے. اسی طرح ازبکستان کے جو جہادی ہیں وہ روس کی جو سافٹ انڈر بیلی ہے اس کے لیے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ساری بات جو ہے وہ ہندوستان کے کہنے میں آ کر کر دی، ایسا ہو نہیں سکتا. اور ان فوروں سے اس طریقے سے کام چلتا نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ دیکھیے یہاں پہ سازشی مفروض ہے تو ابھی فیض صاحب کی بات اسے ظاہر ہوگا نا، انہوں نے کہا کہ اسامہ کے بارے میں امریکہ میں کوئی فلم بنی ہے، یہاں کوئی فلم نہیں بنی ہے، ایسے ایسی بات ہے ہی نہیں. یعنی جو فلم بنی ہے وہ ڈاکیومینٹری بھی ہیں اور جو ری انیکٹمنٹ بھی ہیں اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ وہ احتجاج میں تھا. اس طریقے سے اچھا
میں نے خود ڈاکیومینٹری مارا گیا
تو اگر نہیں مانے تو خالد شیخ محمد تو پنڈی میں ویسٹ رج میں ایک ریٹائرڈ میجر کے گھر سے نکلا، وہ میجر بعد میں ڈرون میں بھی مارا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ تو زندہ پکڑ کے دیا گیا نا، وہ تو پاکستان نے خود اپنے ہاتھ سے دیا. تو یہ لوگ وہاں سے نکلے، دنیا کا کوئی دہشت گرد ایسا نہیں جو پاکستان سے نہ گزرا ہو. بھائی کیوں ایسے، وہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اور ملکوں کی بات کریں، اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ تباہی ہوئی ہے، سیریا اور عراق اور پاکستان اور افغانستان انہی کے نام جو ہے وہ آتے ہیں. ایسا کسی نے نہیں کہا کہ جی بھوٹان میں دہشت گرد نکل رہے ہیں، یوں تو بات نہیں ہو رہی نا، اسپیسیفک کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، اگر یہ بات آپ کو معلوم نہ ہوتی تو آپ اس وزیر دفاع کو اس چیز کا جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی. یعنی اتنی بڑی ڈیکلریشن میں جس میں آپ کا نام ہی نہیں ہے، آپ اس کا جواب دینے پر مجبور ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا آپ کی طرف سمائی کر رہی ہے.
آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے، کچھ سننے والے ہیں ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے. اس وقت فیس بک پہ ذاکر مختار نے لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر تقی جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے تجزیے سے بالکل ایگری، اتفاق کرتے ہیں. عقیل خان نے لکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد ہیں دونوں. ساجد مومند جو ہیں انہوں نے بھی کچھ کافی لمبے کمنٹس دیے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. خلیل جان ہمارے ساتھ ہیں، نعمان سناوی ہے، اور کافی زیادہ فیس بک پہ لوگ جو ہیں ہمیں سن رہے ہیں، کمنٹس ان کے کچھ کوسچنز بھی ہیں، اگر ٹائم ملتا ہے ضرور وہ ہم کریں گے. لیکن اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں ڈی آئی خان سے صادق شیرانی صاحب، ان کو ہم سنتے ہیں. اوکے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. منشا خان ہمارے ساتھ ہیں، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم منشا خان. اوکے، ہمارے جو کالرز ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ انجم صاحب، اوکے وہ اس وقت ان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے اسلام آباد، اس پر دباؤ میں کتنا اضافہ آپ کے خیال میں اس اعلامیے کے بعد پڑے گا؟
لیکن میں پہلے کچھ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر تقی صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور یہ باتیں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں سن رہا. یہ رٹی رٹائی باتیں بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، جو مرضی بات ہے کہ فلاں وقت یہ ہوا تھا، فلاں وقت یہ ہوا تھا. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 20 کروڑ لوگ تقریباً رہتے ہیں پاکستان میں اور 1.75 کروڑ لوگ رہتے ہیں بھارت میں، آج بھی اور اس سے پہلے بھی. ڈاکٹر صاحب نے 20 کروڑ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کی ہیں کہ ساری دنیا کی دہشت گردی یہی ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب لاجک ہے کہ 1.75 کروڑ لوگوں میں کوئی، یعنی کہ نہ دہشت گردی ہے نہ کچھ ہے. یہ نہ کبھی کنڈیم کریں گے کشمیر میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، نہ آج کل تو مسلمانوں کو ڈائریکٹلی مارا جا رہا ہے نا وہاں پہ مختلف ایشو پہ. اب میں اس کے ان کی تنظیمیں ہیں جو حکومت جو انہیں سپورٹ کرتی ہے، وشوا ہندو پریشد اور RSS اور فلانا جو شیڈول کاسٹ کو مارتے ہیں، ایون کرسچنز کو مارتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ڈارلنگ ہے ویسٹ کی اس وقت امریکہ کی، لہٰذا اس کو تو کچھ نہیں کہنا، نہ میڈیا میں اس طرح سے آتا ہے نہ کچھ. اور بات ہے یہاں کے میجر کا انہیں نام یاد ہے، وہاں کے کرنل پروہت کی یہ بات نہیں کرتے. وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس ہے جو کچھ ہوا، خود جو مطلب کہ یہ جو نریندر مودی صاحب جب گجرات میں تھے وزیر اعلیٰ، اس وقت یہ کیا کرتے رہے، ان کی سپریم کورٹ نے کیا فیصلے کیے، بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا، کسی کا کوئی ذکر شکر نہیں ہوتا. بس گھما پھرا کے ایک ہی بات ہے اور اسی لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب آپ غیر جانبداری سے بات نہیں کرتے, ایک لائن لے کے بات کرتے ہیں نا, تو پھر وہ لائن سائن تو اس کو کون سنتا ہے؟ آج کل کے دور میں ہمارے پہ کیا پریشر ہے؟ پریشر ہی میں زندگی گزار رہے ہیں. جس خطے میں ایک طویل عرصے سے جنگ ہو رہی ہو تو وہاں.
لیکن سینیٹر صاحب, یہ بات جو ہے یہ صرف ایک ملک نہیں کر رہا ہے, امریکہ, اب اس کے ساتھ چین مل گیا ہے, روس جو ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے, برکس میں باقی جو ممالک شامل ہیں, یہی بھارت اور افغانستان کی جانب سے بھی یہ الزامات پاکستان پر لگتے رہے ہیں. ایران کو آپ دیکھ لیں, ان کے بھی کچھ اسی طرح کنسرنس ہیں, وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک ملک نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے رہا ہے.
دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ روس نے کوئی اس طرح سے نہیں کی, نہ چائنا نے نام لے کے, انڈیا کرتا رہتا ہے, اس نے کرنا ہے. اور انڈیا کے بارے میں کبھی
اعلامیہ ان سارے ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر,
وہ اس کی ڈیٹیل ابھی اور آ جائیں گی ایک دو دن میں, پھر اس میں بھی بات اور تفصیل سے ہو جائے گی. لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, روس کیا روس کے خلاف باتیں نہیں ہوتی؟ کیا چین کے خلاف اس دنیا میں باتیں نہیں ہوتی؟ دیگر ممالک کے خلاف نہیں ہوتی؟ مختلف ممالک کی طرف سے سب کے خلاف ہوتی ہیں باتیں, کبھی حق میں ہوتی ہیں کوئی, لیکن حالات کے تحت ہوتی ہیں کہ آج حالات کیا ہیں. میں نے انڈیا کی اتنی ساری آپ کو باتیں بتائی ہیں, لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 20 کروڑ میں ہو رہا ہے, 1.5-2.75 کروڑ فرشتے رہتے ہیں وہاں پہ, جبکہ ہر غلط کام وہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اسپانسرڈ کرتی ہے ٹیررزم کو. انہوں نے اپنی تنظیموں پہ آج تک پابندی لگائی, ہم نے تو بے شمار تنظیموں پہ پابندی لگائی جنہوں نے نام بدل کے آئے ان پہ بھی پابندی.
بالکل, یہ اہم پوائنٹ سامنے آیا ہے آپ کی طرف سے کہ خطے میں اس وقت جو کیاوس ہمیں نظر آ رہے, کیا واقعی اس کا ذمہ دار صرف پاکستان ہے یا ریجن میں موجود باقی ممالک بھی ہیں؟ یہ ڈاکٹر تقی سے ہم یہ کوسچن کرتے ہیں. پہلے کالرز کی جانب جاتے ہیں. پشاور سے احمد خان, جی السلام علیکم. جی احمد خان صاحب, احمد خان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. شوکت علی پاکستانی کشمیر سے, جی شوکت علی صاحب
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شوکت علی عرض کر رہا ہوں, ضلع دیوبند تحصیل سمانی آزاد کشمیر سے.
جی سر,
میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل, آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے, بات کیجیے. جی اوکے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. متین سلیمانی کو ہم ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم.
میڈم السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
میڈم میں آپ اور تقی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تقی صاحب, آپ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان سے ناراض ہے, یہاں ڈر رہی ہے, آپ یہ شور آ جائے پھر ایک بات کہی, اگر آپ میں ایمان ہو صرف ایک بات کہی اسلام آباد.
نہیں پرسنل کمنٹس, نہیں پرسنل کمنٹس. سلیمانی صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. پرسنل کمنٹس جو ہیں وہ آپ وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم, کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ پاس نہیں کر سکتے, معذرت کے ساتھ. اور تقی صاحب, یہ جو پوائنٹ تھا کہ کیا واقعی جو کچھ دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو انتہا پسندی ہے, اس کا ذمہ دار صرف پاکستان ہے, یا پھر جس طرح سینیٹر صاحب نے باقاعدہ نام لیے ہیں کچھ شخصیات کی, کچھ دہشت گرد گروپوں کی, کہ وہ تو افغانستان میں بھی بقول ان کے موجود ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, باقی ممالک میں بھی ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟
دیکھیے افغانستان میں تو ایک سینیٹر صاحب خود مان رہے ہیں کہ وہاں تو روزانہ جو ہے یہ لڑائی جاری ہے, اور افغان فورسز کی جو اسپیشل فورسز ہیں 30,000 ان کی تعداد ہے. آج تک انہوں نے طالبان سے جنگ نہیں ہاری, ایک جنگ بھی نہیں ہاری, یعنی بیٹل. لیکن اگر کوئی طالبان کی قیادت کوئٹہ میں ہے یا پشاور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے, تو وہ تو افغانوں کی دسترس سے باہر ہے. یہ مسئلہ اس قیادت کے بارے میں ہے, یہ بات ان کی ہو رہی ہے, لاجسٹکس کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک خیر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ہندوستان کے بارے میں بات آج تو موجود ہے, ہندوستان نہیں ہے, آپ ہندوستان رکھ لیجیے, اور وہاں کے جو داخلی مسائل ہیں یا کشمیر ہیں, ہم تو وہ کشمیر کے حق خود ارادت کی بھی حمایت کرتے ہیں, ہم روہنگیا کے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں وہ اس میں تخصیص نہیں کرتے گی کہ اس کو, ہم تو یہ کہہ دیں گے کہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے, مگر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ بلوچ کو ملنا چاہیے. تو دوسرا, انہوں نے نریندر مودی صاحب کی بات کی, میں نے کبھی نریندر مودی کے گجرات کے معاملات کا دفاع نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. اب یہ بات نریندر مودی سے اس وقت پوچھتے جب وہ ان کے لیڈر میاں نواز شریف کے گھر رائے بند تشریف لائے یا جب وہ ان کی انوگریشن کے لیے تشریف لے گئے تو تحائف کے تبادلے ہم نے تو نہیں کیے ان کے ساتھ. دیکھیں یہ تو خود ان کو اپنی پارٹی پالیسی معلوم نہیں کہ پارٹی کے جو سربراہ اور قائد ہیں وہ ہندوستان سے کس نوعیت کے تعلقات چاہتے ہیں, اور ہر بات کا ایک مقام اور ایک فورم ہوتا ہے. اگر ہندوستان ہمارا موضوع بحث ہو تو ہم بالکل اس پر بات کریں گے.
اور بالکل ہمارا نیکسٹ ٹاپک ویسے یہی تھا کہ آج صدر شی اور وزیر اعظم مودی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے چین میں, اور اس کی ڈیٹیلز پہ اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اپنے بھارتی تجزیہ نکار سے, لیکن ان کی لائن اس وقت نہیں مل رہی ہے, پھر آئندہ کسی پروگرام میں اس پر بات ہوگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ڈاکٹر محمد تقی صاحب اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی زامین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم گل, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے, جیسے کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی جو سفیر ہیں ان کو بلایا گیا ہے, اور ان کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کہ جو ریجنل چیلنجز ہیں اس پر فوکس کیا جائے گا. اس پہ ہم بات کریں گے فارمر ڈپلومیٹ ویل نون تجزیہ نگار مشتاق مہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے فیس بک پیج پہ چلتے ہیں. اس وقت توصیف وانی جو ہیں وہ انڈیا سے ہمیں سن رہے ہیں, پروگرام کی تعریف وہ کر رہے ہیں. ارشد عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. خلیل جان ہمارے ساتھ ہیں, فلک خان ہیں, نعمان ہمارے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ اور سمیر فراز ہیں, ساتھ ہی ساغر دین محمد بلوچ نے بھی کچھ کمنٹس کیے ہیں, اور ساغر دین محمد بلوچ ہیں, اس کے علاوہ راجہ سلاڑ حسن ہیں, خلیل جان نے دوبارہ کوئی کوسچن پوچھا ہے لیکن وہ سیگمنٹ ہم سمیٹ چکے ہیں. اگلے موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا, اس کو ہم اٹھائیں گے. غلام اسحاق خان خوستی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سینیٹر صاحب سے ایگری کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر تقی صاحب کی انالیسز جو ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد مہر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک کریٹیکل ٹائم ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں جو ہو رہی ہے مختلف سفیروں کی, اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
جی یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو پاکستان کے اندر چینجز ہوئی ہیں, خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کو ریموو کیا گیا ہے تو ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چار سال میں ایک ریگولر فارن منسٹر مقرر کیا گیا ہے, اور ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بڑے ریڈیکل آئیڈیاز ہیں, اور انہوں نے ڈیفینس فورسز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا آپ نے انٹروڈکشن میں کہا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں چینجز بہت ہوتی ہیں, لیکن یہ دو تین سال ہیں جس میں ٹرمپ صاحب کی الیکشن کے بعد لگتا یوں ہے کہ دنیا میں ایک ہیجان ہے, خاص طور پہ ہائیسٹ لیول پہ ایک عجیب قسم کا ہم منظر دیکھتے ہیں, جس میں صرف امریکہ نہیں انوالو بلکہ فار ایسٹ میں یہی ہو رہا ہے, یورپ میں یہی ہو رہا ہے, ساؤتھ ایشیا میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان کی ڈیفیکلٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن کا جو فریم ورک ہے وہ اب میری اسیسمنٹ میں بوسیدہ ہو چکا ہے, متروک ہو چکا ہے, ابسولیٹ ہو چکا ہے, اور پاکستان کے جو ریجنل سچویشن ہے وہ بے انتہا مخدوش ہے, ڈیفیکلٹ ہے, اور پاکستان کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان کی دیکھ بھال پراپر طریقے پہ نہیں کی گئی. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی, اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا ہے, اور یہ آئسولیشن بڑی ایکسٹینسو ہے. تو میری نظر میں یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ فارن پالیسی کے ایشوز کو ریوزٹ کیا جائے اور فارن پالیسی فریم ورک کو ریوائز کیا جائے, اور ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ ایک نئے اندازے کے مطابق اپنے حالات کو اور اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کیا جائے.
ٹھیک, اوکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایگزسٹنگ فارن پالیسی ہے یہ بری طرح ایکسپلورڈ کیوں ہوئی ہے, اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں, کہاں پہ آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں؟
جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ یوں ہے کہ یہ فارن پالیسی کو کہتے ہیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے, جو آپ آج کرتے ہیں اس کا اثر ضرور نکلے گا, چاہے وہ 20 سال کے بعد نکلے گا. ہم نے ڈپلومیٹک ہسٹری میں پڑھا تھا کہ جو یورپین وار تھی ان کے سیز صدیوں بچھائے گئے اور بعد میں یہ ایکسپلوڈ ہوئے. یہی ہمارے ساتھ ہوا, جب پاکستان کا 1947 میں پارٹیشن آف انڈیا ہوا تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ایک بہت بڑا سب کانٹیننٹ ہے, اس کو ریلیجیس بیسس سے تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے حصے بکھرے کیے گئے ہیں. پھر جب یہ حصے بکھرے کیے گئے تو جو ایک کمپیکٹ بلاک ہمیں ملا, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, تو اس کو ہم نے پولیٹیکلی اکنامیکلی پروموٹ نہیں کیا. ہم نے سوچا کہ چونکہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ایسٹ ویسٹ کانفلکٹ ہے, تو ہم اس سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے. تو کبھی ہم امریکہ کو روس کے خلاف پلے کرتے تھے, کبھی ہم امریکہ کو چین کے خلاف پلے کرتے تھے, کبھی ہم چین کو روس کے خلاف پلے کرتے تھے. تو ہم نے ایک اسٹڈی نیشنل فریم ورک نہیں ٹھیک کیا. پھر ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ پیٹرو ڈالر آ جائے گا تو اس سے ریجنل سچویشن بدل جائے گی. اور پھر فائنل پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو 21st century آئی ہے یہ کسی نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کی. ہم نے بڑا شور مچایا ہے کہ جی لبرلزم آ گئی, فری ٹریڈ آ گیا, ون ورلڈ بن جائے گا, ساری دنیا مل جائے گی. یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر جو انڈر لائن کرنٹ ہے وہ کیسی ہوگی. تو یہ تمام مسائل اکٹھے ہو گئے اور پاکستان ایک ریسیپینٹ بن گیا ان تمام مشکلات کا جو کہ ہماری نہیں ہیں, لوگوں کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو اسپیس دی, ہم نے حتی المقدور کوشش کرنے کی کوشش, ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی, اور ہم نے ارد گرد نہیں دیکھا. اور بہت بڑے ریولیوشن ہوئے, چیلنجز آئے. ایران فار ایگزامپل کا بہت بڑا ریولیوشن تھا, ہمیں احساس نہیں ہوا کہ وہاں پہ ایک شیعہ فیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم نے افغانستان کی وار کو ٹھیک سے اپریشیٹ نہیں کیا, ہم نے سمجھا کہ جی وہ رشین کو آئے ہیں ان کو نکال لیں گے تو برلن وال ٹوٹ جائے گی, برلن وال ٹوٹ جائے گا تو یورپ ایک بن جائے گا اور ہم بہت خوشحال ہوں گے. ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہندوستان اپنی نیوٹریلٹی کی وجہ سے, اپنے پیس فل سلوگن کی وجہ سے, اپنی آئسولیشن کی وجہ سے وہ اکنامکلی زیادہ پروگرس کر جائے گا اور وہ ہمارے لیے ایک خطرہ بن جائے گا. ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ چائنا جو کہ بہت بڑا ملک تھا اس نے کسی کو کنفرنٹ نہیں کیا, تمام ہر قسم کی ہیومیلیشن برداشت کی, لیکن وہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ میں رہے, انہوں نے سوشل پروگرس, سوشل ایلیویشن پہ بھی توجہ نہیں دی, لیکن وہ ٹیکنالوجی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آج ان کا آپ دیکھتے ہیں پوزیشن کہاں پہ. یہ تمام مشکلات ہمارے یہاں تھیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ تو خیر ہوتی ہے افریقہ میں, ایشیا میں. ہمارے یہاں ایک اور فیکٹر آ گیا, وہ تھا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل کلاسز میں کلیش. وہ کبھی کمبائن نہیں ہوئے, بھٹو صاحب سے لے کر آج تک کبھی ایک یونیفائیڈ اسٹرکچر ہم لوگ ڈیولپ نہیں کر سکے.
ٹھیک, بہت سارے عوامل آپ نے امبیسیڈر صاحب بتائے ہیں, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ وے آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان ان حالات میں کیسے خود کو سنبھال سکتا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ وزیر خارجہ جو ہے پاکستان کے آصف خواجہ صاحب, وہ اس ہفتے روس, چین اور ترکی کا دورہ کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟
میرے خیال میں یہ وزٹ تو خیر کرنی چاہیے, لیکن ان کو پہلے امریکہ بھی جانا چاہیے, اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور کوئی افرنس نہیں دینا چاہیے ہمیں ویسٹ کو, کیونکہ ویسٹ میں ہمارے ایکسپیکٹیڈ پاپولیشن ہے, ہمارے تعلقات ہیں, ڈیفینس اکوپمنٹ ہے, تو یہ چائنا جو ہمارا دوست ہے, رشیا جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, میری اسٹیمیشن, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں سارا جو فارن پالیسی کا فریم ورک ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے, ہمیں حد المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ایک نیوٹرل, نان الائنڈ یا نیوٹرلائز کنٹری کا رول ہم اڈاپٹ کریں, ہم ایک نیا روپ اختیار کریں, ہمیں اب دنیا کے مسائل یا مسلمانوں کے مسائل یا مڈل ایسٹ کے مسائل, ان میں منیمم رول اور وہ جو پازیٹیو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے, ہم امہ کے ممبر ہیں لیکن ہم ایک کنسٹرکٹیو طریقے پہ اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں, ہمیں ان کے ڈسپیوٹ پہ نہیں جانا چاہیے اور ان کے پرابلمس پہ نہیں جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے جو نیبرز ہیں وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ انسولیٹ کرنا چاہیے.
رائٹ, اوکے. مشتاق مہر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ظفر طاہر صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. مشتاق احمد مہر صاحب کو آپ نے ان کی انالیسز سنی مختلف اینگل سے کہ اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور اس کے عوامل کیا ہیں, کئی عوامل انہوں نے بتائے. آپ بتائیے گا ایسے وقت میں جب اس وقت جو مختلف ممالک ہیں جس میں امریکہ شامل ہے, روس, چین, افغانستان, بھارت اور ایران, اور وہاں پہ جو پاکستان کے سفیر موجود ہیں, ان کی اس وقت ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اور وہ پاکستان اور ریجن کو درپیش جو چیلنجز ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کو, موجودہ حالات سے وہ کیسے نکل سکتا ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کے تمام سننے والوں کو میرا سلام. میں تو جی ایک پاکستانی امریکن ہوں, یو ایس سٹیزن, اور پاکستان میرا اوریجن ہے, مسلم امریکن آلسو. ہماری جیسے آپ کے پچھلے اینالسٹ نے بھی کہا کہ ایک بہت بڑی ایکسپیٹ پاپولیشن جو ہے وہ ویسٹ میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افیکٹو جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں وہ اس وقت نارتھ امریکہ میں اور امریکہ میں آباد ہیں, اور وہ اس وقت ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت کا ایک حصہ ہیں, اس کے پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہیں, وہاں کے موور اینڈ شیکر سے ان کی بات چیت رہتی ہے, اور وہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی ہیں, اس اسٹریم میں بھی ہیں. میرے خیال سے پاکستان کو اپنے ان شہریوں کو جو کہ دوسرے ممالک میں آباد ہیں ان کو افیکٹولی استعمال کرنا چاہیے, ان سے سجیشن دینے چاہیے, ان کی جو لابی ورک ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک دیکھیے تعلق ہے, جو پچھلے دنوں ہم نے ٹرمپ صاحب کی اسپیچ سنی, تو دیکھیے ٹرمپ کے آنے کے بعد سے صرف پاکستانی بلکہ کئی موضوعات پہ ٹرمپ صاحب نے ایسی اسپیچز دی ہیں, ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ چاہے کوئی بھی آپ ایشو اٹھا لیں, امریکہ کے سوشل ایشوز اٹھا لیں, امریکہ کے پولیٹیکل ایشوز اٹھا لیں, ایک ہر چیز میں ایک کنٹروورسی ہے.
لیکن ظفر طاہر صاحب, ٹرمپ صاحب نے اپنے اعلان میں پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ آج برکس کی جو تنظیم ہے وہ بھی کر رہا ہے, جن میں پاکستان کا دوست چین بھی شامل ہے.
وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ضرور موقع ہیں جو پاکستان نے مس کیے ہیں, اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے, اور پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو میرے خیال سے نئی طریقے سے استعمال کرے. ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. بہت ہی کیپیبل پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹاف ہے, کم از کم جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, وہ پروفیشنلی ٹرینڈ, وہ سمجھتے ہیں. اب کہاں تک ان کی بات جو پولیٹیکل جو لوگ پاور میں ہیں اسلام آباد میں, وہ ان کی بات سنتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. مجھے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک یونیفائیڈ اپروچ نہیں ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو اہم ستون ہیں وہ ایک طرح سے اور ایک ڈائریکشن میں کام کریں. انفارچونیٹلی اوورسیز پاکستانیز اور امریکن سٹیزن جو کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کا خیال رکھتے ہیں, پاکستان کے اوریجن کے ہیں, ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں پچھلے 20-30 سال سے, پولیٹیکل پروسیس کا ایک بریک ڈاؤن ہے, جو سوسائٹی ہے, جو جب بھی وہ پاکستان جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے, اور ایجوکیشن کا حال برا ہے. تو ہمیں جو یہاں سے بیٹھ کے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو ایک مثالی طور پہ پیش کیا جا سکے. اور میں اس میں بلیم کروں گا تمام ان لوگوں کو کہ جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں اس کا حصہ ہیں. تو ہمیں تو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, اور ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان میں جو وڈ بی پاورز ہیں وہ بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے قابل لوگ جو دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ پوزیشنز پر فائز ہیں, ایک سے ایک ان کے پاس ٹریننگ ہے, ایک سے ایک ان کے تعلقات ہیں, ان کے ریسورسز ہیں, ان کی ریچ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جب ہم دیکھتے ہیں حال تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ہمیں آف کورس ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کتنے مشکل حالات میں ہے اس وقت, اور وہ گھرا ہوا ہے ایسی قوتوں کے گرد جو کہ پاکستان کے شاید انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہی ہیں. مگر جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پہ وی آر مائنڈ فل کہ پاکستان میں وہ ترقی نہیں ہوئی
جو ہونی چاہیے,
جو کہ ہونی چاہیے تھی.
بالکل, بے حد شکریہ جی.
ایک عام, میں آپ کو بس آخری بات کروں گا, ایک عام ٹرین کا سفر جو میں نے اپنے بچپن میں کیا تھا, کئی بار کیا, کراچی سے اسلام آباد, پشاور, وہ آج میسر نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم جو ہیں ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے, ہماری جو بیسک سروسز ہیں, جو نیڈس ہیں لوگوں کی, وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟
رائٹ, بے حد شکریہ ظفر طاہر صاحب, مشتاق احمد مہر صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ, دوبارہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. اور سامعین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان میں انتہا پسندی جو ہے, ان انتہا پسندی کا رجحان جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اسٹیٹ اس جانب کتنا توجہ دے رہی ہے, کس طرح اس مسئلے کو فکس کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خادم حسین صاحب نے, آپ اسلام آباد سے باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہیں ان سے منسلک ہے. ساتھ ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار لاہور سے خالد فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر خادم حسین صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم.
جی, وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر خالد خادم حسین صاحب, سب سے پہلے تو وجوہات پہ بات کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کیوں پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ان میں انتہا پسندی جو ہے اس کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے, انتہا پسندی کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے پہلے یہ باتیں جو ہیں مدرسوں کے حوالے سے کی جا رہی تھی, لیکن اب ایسے رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ کئی دہشت گرد یا انتہا پسند حملوں میں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدرسے کا پورا نظام ہے اور اس کا پورا بیانیہ ہے تو وہ انتہا پسندی کو مسلسل دوام دے رہا ہے, یہ تو ذہن نشین رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شفٹ آیا ہے, کہ مدرسوں سے کوئی جدید تعلیمی اداروں کی طرف کوئی شفٹ آیا ہے, وہ اسی طرح بلکہ وہ پھیلتا جا رہا ہے. لیکن جو عام تعلیمی ادارے ہیں, جدید تعلیمی ادارے ہیں, ان میں بھی یہ عمل پروان چڑھ رہا ہے یا انتہا پسندی کی فکر میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ جو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور جن کو ماڈرن یا جدید تعلیمی ادارے کہا جاتا ہے, ان میں یہ رجحان کوئی فوری طور پہ آیا یا کوئی ابھی سے اچانک آیا, یہ کوئی اچانک نہیں ہے, یہ بتدریج عمل ہوا ہے, اس کا ارتقاء ہوا ہے اور اس کی واضح وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پورا تعلیمی نظام ہے, چاہے اس کا نصاب ہو, چاہے اس کا تدریسی نظام ہو, چاہے اس کا تعلیمی ماحول ہو وہ بچوں کو تنقیدی شعور نہیں سکھاتا بلکہ تنقیدی شعور کا گلا گھونٹتا ہے. ہر کوئی جو ہر جو مختلف چیز ہوتی ہے اس کو وہ دشمن کے طور پہ گردانتے ہیں اور حقیقت کا صرف ایک زاویہ دیکھنے کی ان میں ایک رجحان پیدا کیا جاتا ہے. اسی طرح ان کو ماضی پرست بنا دیا جاتا ہے اور ساتھ ماضی پرستی کے جو ایک جمود ہوتا ہے کہ زمان و مکان یا کوئی وقت آگے نہیں بڑھ رہا یا کوئی اس میں ارتقا نہیں آ رہا, وہ ایک جگہ پہ جم گیا ہے, جمود اختیار کر گیا ہے اور ماضی کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے. تو یہ جو پورا بیانیہ ہے تعلیمی نظام کا, اس میں اس کا نصاب بھی شامل ہے, تدریسی نظام بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو تعلیمی ماحول ہے وہ پورا شامل ہے. سوال اٹھانا, یہاں آپ نے دیکھا کہ سوال اٹھانے پہ لوگوں کو مار دیا گیا. دوسری جو اہم اس میں بات سامنے آتی ہے وہ ریاستی بیانیے کی ہے. ویسے ریاستی بیانیے کی کافی پہلو ہیں لیکن جو دو پہلو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے ہیں اور جس کے نوجوانوں پہ بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. وہ جو پہلو ہیں وہ عمومی طور پہ مذہبی سیاسی جماعتیں آگے بڑھاتی ہیں اور جو میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا وہ بھی آگے بڑھاتا ہے. ان میں یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اکثریتی مسلمان ممالک ہیں وہ ایک امت ہیں, وہ اس کو ایک امت کے طور پہ تصور کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک قسم کی خلافت کے نظام کو رائج کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی منشا و مقصد ہے. اور ساتھ ساتھ ان میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پورا مسلمانوں کا کی دنیا ہے جس کو مسلمانوں کی دنیا کہتے ہیں ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے یا پھر جنگ کے ذریعے یا اسلحے کے استعمال کے ذریعے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. اور دشمن عمومی طور پہ بہت پیچھے ہوتا ہے لیکن جو جن کو نقصان پہنچتا ہے جو مار دیے جاتے ہیں وہ بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں, مثلا دشمن امریکہ ہوتے ہیں لیکن مارتے یہ اپنے ہی لوگوں کو ہوتے ہیں. تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ جو پاکستان کی ریاستی پالیسی ہیں, اس ریاستی پالیسی ایک تو پالیسی ہے ایک اس کا پورا سٹرکچر ہے, پورا نظام ہے. اس پورے نظام میں شراکت داری کو یا جمہوری عمل کو یا لوگوں کو شریک کرنے کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا گیا. اس کو ایک قسم کا اشرافیت پسند ریاست یا سلامتی والی ریاست یا اس کو سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ اپنایا گیا. تو ایک ایلیٹ کلاس یا اشرافی وجود میں آ گیا اور اس اشرافیے نے مؤثر طور پہ بہت سارے طبقوں کو بشمول نوجوانوں کو ریاستی انتظام سے باہر رکھا. جو شراکت داری نہ ہونے کا عمل ہے تو اسے نوجوانوں میں ایک طرح سے ایک تصور کا یعنی اجتماعی تصور کی عدم موجودگی کی شکل میں آیا اور نوجوان اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنے لگے کہ وہ شاید ان کے لیے زندگی میں کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں رہا. تو وہ اس مقصد کو پانے کے لیے پھر وہ جگہ جگہ پہ جو ریڈیکل تنظیمیں ہیں جو انتہا پسند تنظیمیں ان کا راستہ اپنا لیتی ہیں.
اوکے خالد فاروقی صاحب, آپ یہ بتائیے گا پاکستانی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں انتہا پسندی کا جو رجحان جس پہ کہ تحفظات کے اظہار کیا جا رہا ہے, یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے اس مسئلے کی طرف کتنی توجہ اس وقت دی جا رہی ہے؟ خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر خادم حسین صاحب کہ اس مسئلے سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے, کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو کہ فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے؟
فوری طور پہ جو اٹھانے کے اقدامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. پہلے یہ کہ تعلیمی نظام کو فوری طور پہ سر دست اس کا پورا اوور ہالنگ ہونا چاہیے, اس کو مکمل طور پہ اس میں تبدیلی لانی چاہیے, چاہے اس کا نظام ہو چاہے اس کا طریقہ کار ہو. وہ صوبوں کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو صوبے ایسے راستے اختیار کر سکتے ہیں جن میں نصاب پہ نظر ثانی ہو, ساتھ تدریسی نظام پہ نظر ثانی ہو اور تعلیمی ماحول میں کشادگی ہو, کھلا پن ہو. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی میں 3 سال تک کوئی مشاعرہ نہ ہو پائے, کوئی ڈرامہ نہ ہو, کوئی تھیٹر نہ ہو یا کوئی موسیقی کا پروگرام نہ ہو یا کوئی کھیل کا ٹورنامنٹ نہ ہو, تو وہاں کے نوجوانوں کی ذہنی یا نفسیاتی حالت کیا ہو سکتی ہوگی. یہی ہوگا نا کہ وہ زندگی سے ان کا دل اچاٹ ہو جائے گا اور وہ کسی ایسے راستے پہ پڑیں گے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابدی خوشیاں حاصل کر سکیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جو فوری طور پہ کر بھی سکتی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے, یہ جو ہماری خارجہ پالیسی میں جنگ کے اقتصاد کو محور بنا دیا گیا ہے اور پڑوس کے ممالک کے ساتھ, خطے ممالک کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ جو جنگ کی کیفیت نوجوانوں میں پیدا کی گئی ہے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہو, اور جو پرائیویٹ ملیشیا کا استعمال ہے وہ خارجہ پالیسی کے لیے, اس کو فوری طور پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ دو باتیں فوری طور پہ ہو بھی سکتی ہیں اور ان کو فوری طور پہ کرنا بھی چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامین پروگرام کے آخر میں شمالی کوریا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, تجربے جو وہ کر رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. السلام علیکم مسعود عبدالی صاحب.
وعلیکم السلام شہناز صاحب, شکریہ.
جی مسعود عبدالی صاحب, شمالی کوریا کے جوہری تجربات کے حوالے سے ابھی تک جو عالمی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ سب ایک پیج پر نہیں ہے. روس صدر پوٹن کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, آج امریکہ کا نکی ہیلی نے اتوار کے روز جو یو این میں سلامتی کونسل کا اجلاس تھا ان کے سٹیٹمنٹ کا آپ دیکھ لیں, چین کو دیکھ لیں, ایک پیج پر نظر نہیں آتے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کا نتیجہ, اس مسئلے کا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیں میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ دنیا ایک پیج پہ نہیں ہے. دنیا ایک پیج پر ہے, بنیادی
مذمت تو کر رہا ہے لیکن حال کی جب بات ہو تو وہ
بنیادی موقف ہے نا. بنیادی موقف یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے, جوہری پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے, اور شمالی کوریا نے جو یہ اسلحے کی دوڑ کی ہے اور جو ایٹم بم کا تجربہ کیا ہے, ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا ہے اور جو میزائلوں کا وہ تجربہ کر رہا ہے, اس کی ساری دنیا مذمت کر رہی ہے. اور خود چین نے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا جو اقوام متحدہ نے پابندی کی قرارداد منظور کی تو چین نے اس کا احترام کیا اور اپنا کوئلے کا جو آرڈر تھا وہ 75% کم کر دیا ان سے, جس سے چین کو معاشی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ اس کے یہاں جو پاور ہے, پاور جنریشن کے لیے وہ کوئلہ استعمال کرتا ہے, انہیں بڑا سستا کوئلہ ملتا تھا یہاں سے شمالی کوریا سے, انہوں نے وہ آرڈر منسوخ کر دیا. صرف فرق جو ہے یہ طرح ہے دونوں کے باتوں میں. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو انداز ہے معاملات کے اندر وہ بڑا ہی, یعنی بڑا ہی مختلف سا ہے. یعنی دنیا بھر میں وزارت خارجہ کے ذریعے بات ہوتی ہے, باقاعدہ مسودے کو پہلے ریویو کیا جاتا ہے, پھر وہ مسودہ پبلک کے سامنے آتا ہے. یہاں پر دیکھیں اس میں صرف میں مثال دوں گا, تین جو ان کے وہ آئے ٹویٹ ہے فوراً بعد, ایک تو انہوں نے بنیادی ٹویٹ فوراً فرما دیا کہ اس کے قول کے شمالی کوریا کا قول فعل امریکہ کے لیے خطرناک اور دھمکی آمیز ہے. یہ تو خیر بنیادی بات تھی. اس کا جو فوراً انہوں نے چین پہ ناکامی کا طعنہ دیا, انہوں نے کہا کہ صاحب کہ شمالی کوریا ایک بدماش ملک ہے جو چین کے لیے خطرے شرمندگی کا باعث ہے, اور چین نے کوشش کی معاملے کو حل کرنے کی لیکن وہ ناکام رہا. یعنی ایسا لگا کہ چین کے ناکامی ہے. پھر جنوبی کوریا کو انہوں نے مشورہ دیا کہ جنوبی کوریا کے خوش کرنے کی جو پالیسی ہے وہ ناکام رہی اور اس کو چاہیے, میری بات پہ شمالی کوریا ایک ہی بات سمجھتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور دھمکی دی چین کو غیر انداز میں, مختلف انداز میں, اور یہ فرمایا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان ملکوں سے تجارت بالکل بند کر دیں جو شمالی کوریا سے کاروبار کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ دھمکی جو تھی وہ چین کو تھی. تو مسئلہ ہے کہ جو چین اور روس ہیں وہ اس پہ کوئی امریکہ کے مخالف نہیں ہے کہ اس بات تو مکمل اتفاق ہے ان کا کہ شمالی کوریا کا جو عمل ہے ایٹم بم بنانے کا وہ غلط ہے اور اس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس میں لیے جامع مذاکرات ہونے چاہیے, اور بلکہ وہ تجویز جو آئی تھی روس کی وہ یہ تھی کہ جو چار یعنی پانچ جو اس علاقے کے ممالک ہیں, روس, چین, شمالی کوریا, جنوبی کوریا, جاپان, یہ ملک بیٹھے اور اس کے ساتھ اقوام متحدہ کے جو پرماننٹ نمائندے ہیں وہ آئیں اور ایک جامع مذاکرات کیے جائیں. اس لیے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, یعنی آپ ہو سکتا ہے متفق نہ ہوں ان سے, شمالی کوریا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی سلامتی کے بارے میں شدید تحفظات ہیں, उनका कहना यह है कि हमारे गिर जो दोनों मेरे पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसी हैं रूस और चीन, वो एटमी ताकत है। इसके अलावा बहरुल काहिल में चीन, रूस और अमेरिका की बहरिया जो है एटमी ताकत से लेस उनकी बोट्स और आबदोजें गश्त कर रही है, जिससे हम खतरा महसूस करते हैं। लिहाजा तो रूस और चीन का कहना यह है कि जामे मुजाकरात के जरिए उनके तहफुजात को सुना जाए और उसके मुताबिक उस तहफुजात दूर करके उन्हें इस बात पर पाबंद किया जाए, आबादे किया जाए कि वो ये काम ना करें।
ओके, बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली साहब। चीन का ये बहरान जो है अभी जारी है, ये तनाज़ा, तो आइंदा भी इस पर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म यहाँ पे करते हैं। शहनाज नफीस को नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।